دہلی ہندوستان کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے۔ 1911 میں برطانوی سامراج نے کلکتہ کو چھوڑ کر اس شہر کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ شہر دہلی سلسلہ جبال ہمالیہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دہلی 1000 برسوں تک مسلمان حکمرانوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ اس شہر میں اسلامی حکومتوں کی بنائی ہوئی عمارتیں بدستور باقی ہیں۔ ان عمارتوں میں ایک قطب مینار ہے جسے ہم معماری کا شاہکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مینار اسلامی ثقافت اور فن تعمیر کا نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔ قطب الدین ایبک نے 1298 میں اس مینار کو تعمیر کروایا تھا۔ البتہ اس سے قبل انہوں نے ایک مسجد بنوائی تھی۔ قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی کہا جاتا ہے۔ قطب مینار کو کسی زمانے میں شمالی ہندوستان میں اسلامی حکومت کی علامت کہا جاتا تھا۔ اس مینار کی لمبائی 73 میٹر ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ قطب مینار شکرانے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مینار سے اذان بھی کہی جاتی تھی، جسے سن کر لوگ مسجدوں کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ مینار پر آیات کریمہ نقش ہیں، اسی طرح احادیث بھی کندہ ہیں جو لوگوں کو خدائے واحد کی طرف اور یکتا پرستی کی دعوت دیتی ہیں۔ قطب مینار دائرے کی شکل کی زمین پر بنایا گیا ہے جس کا قطر 24 میٹر اور اس میں سرخ پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ مینار کے ہر 5ویں منزل پر گیلری بنائی گئی ہے۔ جیسے جیسے اس کی اونچائی بڑھتی جاتی ہے، چوڑائی کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مینار کی نوک صرف 3 میٹر کی چوڑائی پر مشتمل ہے۔ 1211 میں شمس الدین التمش نے اس مینار میں تبدیلیاں کی اور کئی منزلوں کا اضافہ کیا۔ 1388 میں سلطان فیروز شاہ نے بجلی گرنے کے بعد اس مینار کی 2 بالائی منزلیں تعمیر کروائیں۔ ان 2 منزلوں کی تعمیر میں سنگ مرمر اور سرخ اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ گیلریوں پر شہد کے چھتوں کی شکل کے روزن دیکھے جا سکتے ہیں، جنہیں اس زمانے میں ہندوستان کے اتحاد کی علامت کہا جاتا تھا۔ قطب الدین ایبک سلطان محمد غوری کا ایک فوجی کمانڈر تھا۔ انہوں نے قطب مینار پر سلطان کا نام کندہ کروایا تھا تاکہ اس طرح اپنے بادشاہ کی منزلت اور احترام کا اظہار کر سکیں۔ قطب مینار کے نچلے حصے میں خدا کے 99 اسماء حسنہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح قرآنی آیات بھی کندہ کی گئی ہیں۔ 14ویں عیسوی میں ہندوستان کی سیاحت کرنے والے ایک سیاح نے لکھا ہے کہ کسی عمارت کا قطب مینار جیسی بلند و بالا عمارت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مینار سنگ سرخ سے بنایا گیا ہے اور اس پر خوبصورت ترین نقوش دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا گنبد سفید صاف و شفاف مرمر کا ہے اور اس پر سونے کا کلس ہے۔ قطب مینار کسی زمانے میں دنیا کا 5واں سب سے بڑا مینار تھا۔ اس میں سیڑھیاں ہیں جو مینار کے آخری منزل تک لے جاتی ہیں۔ یہ مینار کے ساتھ بنائی گئی مسجد تھی، آج جس کے صرف کھنڈرات باقی ہیں۔ اس مسجد کا نام قوۃ الاسلام مسجد تھا۔ اس نام سے اس زمانے میں اسلام کی طاقت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابیاں ان کی روحانی طاقت کی مرہون منت ہیں۔ مسجد قوۃ الاسلام شمالی ہندوستان کی ایک قدیمی مسجد ہے جسے اسلامی حکومت کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ مسجد کی عمارت پر کندہ کاری کے اس کام سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں اسلامی تہذیب کس قدر پیش رفتہ اور ترقی یافتہ تھی۔ قطب الدین ایبک دراصل ترک نژاد تھے۔ انہوں نے دہلی میں نہایت اہم عمارتیں بنوائی تھیں جو آج بھی باقی ہیں۔ قطب الدین نے ایک جنگ میں سلطان محمد غوری کی موت کے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور تخت نشین ہوئے۔ تاہم سلطان محمد غوری کی موت کے بعد بھی ان کی نسل کی حکومت جاری رہی۔ قطب الدین ایبک نے اپنی حکومت کو وسعت دی اور دہلی سے بنگال اور بہار نیز چین کی سرحدوں تک حکومت کو پھیلایا۔ انہوں نے دین اسلام کو سرکاری دین قرار دیا۔ ان کے زمانے میں ہندوستان میں چھوٹی موٹی اسلامی حکومتیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ قطب الدین ایبک نے اپنی حکومت کے دوران دین اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ یہ مسجد شمالی ہندوستان کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی تھی اور کسی زمانے میں اسے عروج حاصل تھا اور اسے اسلام کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کی دیواروں اور ستونوں پر جو سنگ سرخ سے بنائے گئے ہیں، قرآن کی آیات کندہ ہیں۔ قطب مینار کے شمال میں ایک اور مینار ہے جسے علاؤالدین خلجی نے بنوایا تھا، لیکن وہ اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے۔ 1315 میں علاؤالدین مینار کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور ابھی کام جاری ہی تھا اور مینار آدھا مکمل ہوا تھا کہ علاؤالدین خلجی کو موت نے آ لیا اور ان کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ایک امریکی تاجر نے 1950 میں ہندوستان کی سیر کے دوران قطب مینار کو بھی دیکھا اور کہا کہ یہ مینار خوبصورتی اور معماری کے لحاظ سے کسی بھی جدید ٹاور سے کم نہیں ہے۔ قطب مینار کی بنیاد حروف تہجی کے مطابق رکھی گئی ہے تاکہ اس سے عظمت خداوند عالم آیا ہو۔ یہ مینار دور سے ایک شمع کی مانند دکھائی دیتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں آج تک روشن ہے۔ شہر دیماک انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں واقع ہے۔ جزیرے جاوا کا رقبہ انڈونیشیا کے کل رقبے کا 7% ہے۔ تاہم انڈونیشیا کی 60% آبادی یہاں بستی ہے۔ ماضی میں جاوا کی اکثر آبادی ساحلی علاقوں میں بسا کرتی تھی۔ دیماک بھی انہی آبادیوں میں ایک ہے۔ شہر دیماک میں مسجد دیماک واقع ہے۔ یہ مسجد انڈونیشیا کی پرانی مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد 1479 میں بنائی گئی تھی۔ اس کے طرز تعمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے قدیمی طرز پر بنایا گیا ہے جو جزائر مالاوی میں رائج تھا۔ اس مسجد کی چھت کے 3 طبق ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اسلام احسان اور ایمان کی علامت ہیں۔ یہ مسجد اس زمانے میں جاوا میں اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کی علامت ہے۔ اس جزیرے کے والی اور ان کے ساتھ 9 مبلغین نے دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اس مسجد کے ستونوں کی لمبائی 5 فٹ ہے اور انہیں ماگا باہیت کے محل سے لا کر لگایا گیا ہے۔ یہ مسجد جاوا میں اسلامی حکومت کے آغاز اور سابق حکومت کے اختتام کی علامت ہے۔ یہ حال مسجد دیماک کا خوبصورت اور بڑا حال ہے۔ مسجد کی عمارت 4 ستونوں پر قائم ہے۔ یہ ستون مبلغین نے تحفے کے طور پر دیے تھے۔ انہی مبلغین کی کوششوں سے اس جزیرے میں دین اسلام پھیلا ہے۔ مشرقی ستون شیخ کالیجا کا نے ہدیہ کیا تھا۔ جنوب مشرق میں جو ستون واقع ہے وہ شیخ آمبل کا تحفہ ہے۔ شیخ گونونگ نے جنوب مشرقی ستون عطا کیا تھا اور آخری ستون جو شمال مغرب میں واقع ہے شیخ ہونانگ کا ہدیہ ہے۔ شیخ کالجاکا کو قبلے کی سمت معین کرنے اور عوام کو اس سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ مسجد کی عمارت میں بہترین قسم کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ مسجد کا رقبہ 1000 مربع میٹر ہے اور اس کی گیلری 5 میٹر مربع پر مشتمل ہے۔ مسجد کو بنائے ہوئے 500 برس بیت گئے ہیں، اس کے باوجود مسجد اپنی شان و شوکت سے قائم و دائم ہے۔ اس کا استحکام اس کی چھت سے اچھی طرح ظاہر ہے۔ شیخ کالیجاکا نے جو ستون تحفے میں دیا تھا وہ دیگر 3 ستونوں سے قدرے چھوٹا تھا۔ یہ کمیاب لکڑی کا ستون تھا۔ تینوں ستونوں کی لمبائی 20 میٹر تھی۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے چھوٹے ستون پر لکڑیاں لگا کر اسے تینوں ستونوں کے برابر بنایا گیا۔ ان ستونوں پر آج تک مسجد قائم ہے، اور یہ مسجد اس علاقے میں اسلام کی علامت کہلاتی ہے۔ مسجد دماغ کو مسجد شیوخ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نام والی سونگو کے احترام میں رکھا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کے نزدیک اس نام کی بڑی اہمیت ہے۔ اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد دماغ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ اس مسجد کی عظمت ہی کچھ ایسی ہے کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ یہ مسجد جزیرہ جاوا کا انتظامی اور حکومتی مرکز بھی تھی۔ اسلامی شیوخ اور علماء یہاں اجلاس کیا کرتے تھے، اور دین اسلام کی خدمت اور عوام کے لیے رفاہی کاموں کے منصوبے اسی جگہ بنائے جاتے تھے۔ مسجد دماغ کے پہلے امام جماعت کا نام پاترون کالجا کا ہے۔ سرزمین انڈونیشیا کے اولین مفتی شیخ ہوگیری تھے۔ شہر دماغ کے سب سے پہلے بادشاہ کا نام رادرنین فتح تھا، جنہوں نے مبلغین اسلام کو دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کی مکمل آزادی اور سہولتیں دی تھیں۔ یہ شاہ رادرین اول کی قبر ہے۔ رادرین اول ماگابامیت سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ جزیرہ جاوا میں پہلی اسلامی حکومت میں شیخ الاسلام کے تعاون سے اس جزیرے کو آباد کیا گیا۔ اگرچہ اسلامی حکومت 65 برسوں سے زیادہ باقی نہ رہ سکی، تاہم آج تک لوگ اس حکومت کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت عوام کا بھرپور خیال رکھتی تھی، اور دیگر علاقوں جیسے سیبون، جکارتا اور پانتین میں بھی اسلامی حکومتیں قائم کی تھیں۔ اس حال میں بادشاہوں کی قبریں ہیں۔ یہاں رادرین فتح کے بیٹے کی قبر ہے، جو دماغ کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے 1520 سے 1546 تک دماغ پر حکمرانی کی۔ وہ رادرین تدیگونوں کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے ہی سیربوں اور پانتین میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی تھی، اور جکارتا پر قبضہ کر کے اسے غیر مسلم حکمرانوں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا۔ انہوں نے پرتگالی سامراج سے بھی جنگ کی، اور 1527 میں پرتگال کو جاوا سے نکال باہر کیا۔ ان کے انتقال کے بعد سلطنت دماغ ختم ہو گئی، اور ماترام کے حکمراں نے دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری سنبھالی۔ انڈونیشیا میں حکومتوں کے ختم ہونے سے دین اسلام کی پیش رفت اور تبلیغی عمل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ عمل بدستور جاری رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والی سونگر نے علماء کو مختلف علاقوں میں بھیج کر دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ انہوں نے دینی مدارس بھی قائم کیے، جہاں لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ مایور کا 3,700 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک جزیرہ ہے۔ اس جزیرے میں زیادہ تر اونچی زمینیں ہیں۔ مایور کا، مینورکا اور ایبزیا اسپین کے 3 جزیرے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جزیرہ مایور کا ہے۔ اس کا مرکز پالما ہے، جو ایک اہم سیاحتی مرکز ہے۔ مایور کا جزیرے کی آبادی 6,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس جزیرے میں کسی زمانے میں قرطاجی قوم آباد تھی۔ رومانیوں نے 200 برس قبل مسیح اس جزیرے پر حملہ کیا تھا۔ 5ویں صدی میں یہ جزیرہ سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی مرکز میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اس پر یورپ کے وحشی قبائل نے حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور شدید نقصان پہنچایا۔ چھٹی صدی میں رومیوں نے اس جزیرے پر حملہ کیا، آٹھویں صدی میں مسلمانوں نے اس جزیرے کو فتح کیا اور اپنی حکومت قائم کی، جس کے بعد پالما شہر مایورکا کے نام سے مشہور ہوا۔ پالما سے 20 کلومیٹر کی دوری پر والدی موسیٰ نامی گاؤں واقع ہے۔ یہ یورپ کا ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پر یورپی باشندوں نے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بنگلے بنا رکھے ہیں جن میں وہ چھٹیاں گزارتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اس گاؤں کا نام اس علاقے کو فتح کرنے والے کمانڈر موسیٰ بن قصر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ گاؤں سطح سمندر سے 400 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس میں 1000 افراد بستے ہیں، جن میں اکثر زراعت کرتے ہیں اور کاشتکار ہیں۔ اسپین کے بادشاہ جیمز دوم کو یہ علاقہ بہت پسند آیا اور اس نے یہاں ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ گاؤں کے آداب میں ایک مقامی رقص ہے جو آج تک باقی ہے۔ رقص کرنے والوں کو براری دیوالی موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس رقص میں عرب تہذیب کی نشانیاں جیسے لباس، رنگ اور رقص کی روش واضح طور سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ رقص اس وقت خاص طور سے کیا جاتا تھا جب فصلیں، بالخصوص انجیر کی فصل، اچھی ہوتی تھی۔ یہ رقص اچھی فصل کی علامت ہے۔ رقص کے آداب میں عرب تہذیب کی بعض علامتیں ہی رہ گئی ہیں، ورنہ آج یہ مکمل طرح سے یورپی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے عرب تہذیب کے کچھ اور عناصر شامل رہے ہوں جو آج ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ حال کے ایک گوشے میں ایک تصویر ہے جس میں قزاقوں کو جزیرے پر حملہ کرتے دکھایا گیا ہے۔ ایک اور تصویر میں عرب اساتذہ کو دکھایا گیا ہے جو درس و تدریس میں مشغول ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مایورکا کے باشندوں نے اس جزیرے میں موجود عرب شہریوں سے عربی سیکھ کر عربی میں گفتگو کرنے، نیز اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ بہرحال ان تصویروں کا ہدف جو بھی ہو، ان سے جزیرے والدی موسیٰ کے باشندوں کی تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ پالما سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر دیوال وار نامی قلعہ موجود ہے۔ یہ قلعہ 13ویں صدی میں اسپین کے بادشاہ جیمز دوم نے بنوایا تھا۔ یہ ایک اسٹریٹجک قلعہ تھا جو سطح سمندر سے 100 میٹر کی بلندی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس قلعے سے سارے جزیرے اور اس کے ساحلوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ یہ ایک فوجی قلعہ تھا، اس کے اطراف خندق بھی کھودی گئی تھی۔ دشمن کے حملے کے موقع پر خندق کو پانی سے بھرا جا سکتا تھا۔ یہ قلعہ 9 برسوں میں مکمل ہوا۔ 18ویں صدی میں اس قلعے کو قید خانے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ قلعے کے وسط میں پانی جمع کرنے کا بڑا حوض بنایا گیا ہے۔ یہ روش عربوں کی روش ہے۔ عرب اس روش سے اس موقع پر بھی استفادہ کیا کرتے تھے جب اسپین پر ان کی حکومت قائم تھی۔ قلعے کو اسلامی اور مقامی طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے۔ اس طرح ہم اس قلعے کو اسلامی اور مقامی طرز تعمیر کا نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ قلعہ گول شکل میں بنایا گیا ہے، جو اسپین میں اپنی نوعیت کا آخری قلعہ شمار ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قلعے کو مسجد کے کھنڈرات پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مسجد کا نام مسجد قمہ تھا۔ یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ اس مسجد کو اونچائی پر بنایا گیا تھا۔ جیمز اول نے 1229 میں جزیرے میں حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور اس پر قلعہ تعمیر کروا دیا۔ جیمز اول نے 1229 میں جزیرے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور اس پر قلعہ تعمیر کروا دیا۔ 708 عیسوی میں مسلمان حکمراں موسیٰ ابن نصیر نے اندلس کو فتح کرنے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بر صغیر ایبری کے اطراف دین اسلام کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں اور حکمرانوں کے خلوص سے اس علاقے میں اسلام کو بے حد ترقی ہوئی، جس کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔